أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود پڑھیں محمد والے محمد پر تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. معزز سامعین کرام، موضوعات کی اہمیت و ضرورت زندگی کے مختلف شعبوں میں وسعت اور نئے مسائل اور مشکلات کا وجود میں آنا، کبھی بھی دین یا الہی مکتب کی نظر سے اوجھل نہیں رہا ہے. ایسا دین جو ہمیشہ رہنے والا اور آسمانی ہو، جو انسانی ضروریات کو آفاقی نظروں سے دیکھتا ہو اور انسان کو انتہائی گہرائی عطا کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسانی زندگی کے تحولات اور تغیرات اس کے منظور نہ ہوں. ایسے دین کی جاویدانگی اور بقا و دوام اس صورت میں ہے کہ اس کے قواعد کلی ہوں، اس کے اہداف دائمی اور روشن ہوں، جو آنے والے ادوار کے حالات اور شرائط اور نئے موضوعات پر منطبق ہوتے رہیں. اس امر کو تفقہ فی الدین کا نام دیا جاتا ہے، جو دین کی بقا کا راز ہے. یہی وجہ ہے کہ مرجعیت خاص تشیع کی جڑ اور تشیع کی بنیادی طاقت ہے. یوں تو نوابین اربعہ سے لے کر آج 1442 ہجری تک مرجعیت تسلسل کے ساتھ قائم و دائم ہے اور ہر دور میں اپنے مثبت اثرات مرتب کر رہی ہے، لیکن خاص دور حاضر میں اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے فیوز و برکات اور اس کی وسعتیں کیا ہیں، یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے آج اس نشست کا اہتمام کیا ہے. جیسا کہ ہمارے معزز مہمانان گرامی کا تعارف ہو چکا، میں بہت ممنون اور مشکور ہوں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری اس نشست کی زینت بنے. تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس اہم موضوع کے اوپر اپنے مہمانان گرامی کے علم سے استفادہ کرتے ہیں. بہت شکریہ آغایون آپ کا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس نشست میں تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سوال کو لے کر چلنا چاہوں گا کہ مرجعیت کے جو اثرات ہیں عالمی اقوام اور عالمی حیثیت کے اعتبار سے، جب ہم مرجعیت کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. لیکن یہ قرآن جو ہے وہ ہم بہت اہم ہے کہ زمانہ جو مرجعیت ہے वो दुनिया भर में तशय्यों की शनाख्त है, तशय्यों की जो शनाख्त है
वो मर्जाइयत की वजह से। यूँ समझ लें कि आज से अगर आप मसलन 50 साल पीछे चले जाएं तो दुनिया में शियों को लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, और जब इस्लाम का तारुफ होता था तो आम तौर पर जो मेन स्ट्रीम के जो मकातिब फ़िक्र हैं वही उसको रिप्रेजेंट करते थे। मर्जाइयत तो थी लेकिन दुनिया उससे वाकिफ नहीं थी। तो ये इनकलाब इस्लामी की बरकत से हुआ कि एकदम दुनिया इस तरफ मुतवज्जो हुई कि भाई एक मज़हब के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इतना ज़बरदस्त इनकलाब आया। तो पता चला कि वो इस्लाम में एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट है जिसको शिया कहते हैं, और उनकी ऐसी तालीमात हैं जो एवर लास्टिंग हैं, जो हर दौर के तकाज़ों को पूरी करने वाली हैं, जिनके अंदर ये मैकेनिज़्म है कि वो हर दौर में इश्तिहाद कर सकते हैं, वरना दीगर जो मकातिब फ़िक्र हैं उनके यहाँ ये दरवाज़ा बंद हो चुका है। लिहाजा वो अपने मसाइल को हल करने के लिए, वो मसाइल 20th सेंचुरी के हों 21st सेंचुरी के हों, उन मसाइल को हल करने के लिए वो बैक इनटू द हिस्ट्री जाते हैं अपने उन फुकाहा की तरफ जो 8वीं सदी ईस्वी में 9वीं सदी ईस्वी में गुजर चुके हैं जी। तो जो जो ज़माने के जो चैलेंजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो एक ऐसा मकतब फ़िक्र है जिसके पास ये मैकेनिज़्म मौजूद है कि जो हर ज़माने के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकता है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं मर्जाइयत। कि हर दौर में ऐसे फुकाहा मौजूद हैं, ऐसे मराजे, मराजे का मतलब वो शख्स जिसकी तरफ लोग रुजू करते हैं, और रुजू से मुराद ये है कि जो अहकाम दीनिया को हासिल करने के लिए रुजू करते हैं, दीन को समझने के लिए रुजू करते हैं। तो ऐसी शख्सियात हर दौर में इस मकतब फ़िक्र के अंदर मौजूद है जिनसे लोग रुजू करते हैं, और उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि उनकी वजह से इनकलाब इस्लामी से पहले भी कुछ वाक़ियात गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे वाक़ियात गुजरे हैं कि जिनमें मर्जाइयत के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत बड़ी बड़ी साजिशें नाकाम हुई हैं, जैसे हुरमत तंबाकू वाला मसला मारूफ है जैसे। तो मर्जाइयत की बसीरत की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो मर्जाइयत के असरात जो हैं वो हर दौर में रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि इनकलाब इस्लामी के बाद ये असरात बहुत वाज़े, बहुत आलमगीर सतह पर हमें नज़र आ रहे हैं।
तो यहीं से अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपने फरमाया कि मर्जय जो फुकहा हैं उनका जो फोकस रहा, या जो लोग अपने मसाले शरिया के लिए उनकी तरफ रुजू करते हैं, तो पूछना ये चाहूँगा, हमारे सामईन के जहनों में भी ये सवाल आता है कि क्या दीन, जिसको हम दीन कहते हैं, क्या वो फ़कत चंद मसाइल के सीखने का नाम है, या दीन जो है वो एक कंप्लीट मैनिफेस्ट, एक ज़ब्ता हयात है जो कि ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक है?
जी, ऑफकोर्स दीन जो है वो तो एक निज़ाम ज़िंदगी का नाम है, और पैगंबर अकरम के दौर में भी दीन इसी चीज़ का नाम था, और कुरान करीम में जहाँ पर सूरह तौबा की आयत है 122, उसमें भी यही कहा गया है लयतफक्कहु फिद्दीन, ताकि दीन में समझ बूझ हासिल करें, और इसी से वो लफ्ज़ फ़िक्र निकला है। अब एक बहस है, वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम वो करें कि फ़िक्र की जो डेफिनेशन हमने इस वक्त राइज की हुई है वो इल्म बिल अहकाम शरईयत फ़रईया अन अदिल्लतिह तफ़सीलिया, तो शरईया फ़रईया को फ़िक्र कहा जाता है, हालांकि फ़िक्र तो पूरा निज़ाम ज़िंदगी है। बाज़ उलमा ने कहा है, इमाम गज़ाली ने तो फ़िक्र को दो हिस्सों में तकसीम किया है, फ़िक्र अकबर और फ़िक्र असगर, और वो जो ये डेफिनेशन है इसको कहते हैं फ़िक्र असगर, और अकायद को कहते हैं वो फ़िक्र अकबर। तो मकसद कहने का ये है कि दीन एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है, और उस निज़ाम ज़िंदगी की तरफ तवज्जो कम हो गई थी, उस निज़ाम ज़िंदगी की तरफ तवज्जो कम हो गई थी। इमाम खुमैनी के इनकलाब ने उसका इहिया किया और बताया कि दीन एक निज़ाम ज़िंदगी है, और उसके मुताबिक एक पूरा इस्लामी माशरा कायम किया जा सकता है, एक इस्लामी हुकूमत कायम की जा सकती। तसव्वुर तो हमेशा यही रहा, اور کتابوں میں بھی رہا, یعنی کتابوں میں بند رہا, ٹھیک ہے, فقط پڑھنے اور پڑھانے کے لیے رہا. امام خمینی نے اس کو آ کر عملی کیا, پریکٹیکل بنا کر, اور ہمارے زمانے میں اس کو امپلیمنٹ کیا.
بے شک. آقا اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں, میں آقا تقی صاحب کی طرف اس سوال کو لے کر جانا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی زاہدی صاحب نے عالمی سطح کے اوپر مرجعیت کے اثرات پر بات کی, اگر ہم خاص عراق کی بات کرتے ہیں تو عراق کے اندر ہم نے مرجعیت کے پیغام کو دیکھا کہ اس نے کس انداز سے سیاسی عمل جو ہے اس میں انجام دیا ہے, اس چیز کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. قبل اس کے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, دو روایتیں میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں اور جو ہمارا موضوع ہے سیمینار کا کہ عہد حاضر میں مرجعیت اور رہبریت کا کردار, تو یہ جو اس وقت ہم اسلام کی شان و شوکت دیکھ رہے ہیں کہ جس کو روایت میں کہا گیا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, کہ اسلام سب سے اوپر رہے گا اور اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی, اسلام کی حکمرانی ہوگی. مرجعیت کے کردار کو, پھر میں سیاسی کردار جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتا ہوں, ایک بہت گہرا رابطہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ مکمل رابطہ حیات ہے. خود رابطہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کنیکٹ کرنے والا زندگی کے مختلف شعبوں فیلڈز کو, انفرادیت سے لے کے اجتماعیت تک جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان سب کو مکمل کرنے والا. ہر دور میں آئمہ کے اصحاب موجود رہے ہیں, تشریعی لحاظ سے وہ ان کے مددگار تھے ان کے قیام میں, ان کی جہاد میں, ان کی فعالیت میں, اور یہ تشریعی لحاظ سے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جو 313 اصحاب کا تصور یا انصار کا تصور ملتا ہے, انصار کا تصور ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس مدت میں ہم نے اپنا آپ کو تیار کرنا ہے, اور اس اسٹیج تک لانے میں جو بہت بڑا کردار ہے وہ مرجعیت کا ہے. صرف ایک حدیث ہے عمر بن حنزلہ کی کہ جس کو فقہا نے اپنی کتابوں میں ولایت فقی کے لیے ڈسکس کیا ہے, اس میں امام نے تین بنیادی صفات بیان کی ہیں کہ جس کو امام نے آخر میں فرمایا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا, میں اس کو حاکم بنا رہا ہوں, حاکم اسلامی امام کی طرف سے ہے. تین صفات بیان کی ہیں. حدیث یہ ہے کہ امام کا ایک صحابی امام کے پاس آتا ہے کہ ہمارے دو شیعہ, ہمارے دو ماننے والے یعنی آپ کے مولا, وہ ایک مسئلے میں میراث یا قرض کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں, کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ حکومت جو غیر شرعی ہے اس وقت سلاطین کی ان کی طرف رجوع کرے؟ امام نے کہا جائز نہیں ہے, اگرچہ کہ حکم ثابت کر دیا جائے, اس کو حق دے دی جائے, چونکہ اس کا چینل غلط ہے لہذا وہ چیز قابل قبول نہیں ہے. پھر امام نے کہا ینظران, یہ دونوں آدمی جو اپنا مسئلہ لے کے گئے یہ دیکھیں گے, تحقیق کریں گے, من کان منکم روا حدیثنا, پہلی صفت یہ کہ ہماری روایتوں کو بیان کرتا ہوں, یہ بیان کرنا صرف لفظوں سے اور کتاب کھول کے نہیں ہے. ایک چیز, وہ نظرا فی حلالنا و حرامنا, نظرا یعنی علما, نظر سے ہمارا دیکھنا نہیں ہے, یعنی جانتا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. فقہ کا جو تصور ابھی ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا وہ اسی طرف اشارہ ہے. وہ عارف احکامنا, اور ہمارے حکم کو جانتا ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ تا قیامت جتنے بھی مسائل شرعیہ ہیں ان کا حکم قرآن و سنت میں اور تعلیمات اہل بیت میں موجود ہے. اب امام نے کہا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا, میں تم پر اس کو حاکم بنا رہا ہوں. اور پھر وہ توقیع شریف امام زمانہ کی کہ فَإِنِّي حُجَّتِي عَلَيْكُمْ, کہ میں تم پہ حجت ہوں اور یہ فقہ حجت ہیں. صرف یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فقہ جو ہیں در حقیقت حجت ہیں, اور تشیع موجود تھی لیکن تشیع اسٹریم لائن میں نہیں تھی, رولنگ کریکٹر نہیں تھا, لیکن اس مرجعیت نے اس زمانے میں خصوصاً ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, ایک بہت بڑے فاصلے کو جو ہے نا ایک خلا کو پر کیا. ضمن عرض کروں کہ صرف ڈاکٹر صاحب نے ایک فقی کا نام لیا مرزا شیرازی مرحوم, جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا, اس کے علاوہ اور بھی ایسے فقہا گزرے ہیں, آغائے نائنی, آغائے آپ کی خدمت میں عرض کر بوجردی اور اسی قسم کے مختلف علماء امام خمینی سے پہلے کے جنہوں نے حکومت اسلامی کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے کم سطح پر. اب آتے ہیں کہ اس دور میں جو مرجعیت ہے خصوصاً عراق کی مرجعیت کہ صدام کے بعد آیت اللہ سیستانی کا مرجع بننا, در حقیقت تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ جو روش آیت اللہ خوئی کی رہی ہے حوزہ علمیہ قم کے حوالے سے, چونکہ ہر زمانے میں ایک زعیم رہا ایک سربراہ رہا ہے حوزہ علمیہ قم کا, پھر وہ اپنی صوابدید پر جو ہے وہ حوزہ علمیہ قم کی جہد کا اور اس کی فعالیت کا تعین کرتا ہے. اس زمانے میں جو فقہ تھے صدام کے زمانے میں ان کا مجمع نظر یہ تھا کہ ہم حوزہ علمیہ قم کو اس ظالمانہ فدا سے بچاتے ہوئے آئندہ زمانے کے لیے جو ہے وہ مستحکم کر سکے. بعین ہی وہی کام جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا. آیت اللہ خوئی کی جو سیاست ہے ایک انداز سے امام صادق کی سیاست کی پیروکار ہے. اس میں بہرحال سوال جواب ہیں اور اعتراضات بھی ہیں, ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں, مرجعیت کے اوپر اشکالات بھی ہوئے ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن انہوں نے اس دور سخت دور سے اپنے آپ کو گزارا ہے. جس طرح ایران میں مرجعیت نے خصوصاً شاہ کے زمانے میں جو حضرت امام خمینی یا وصف علیہ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہما تھے, انہوں نے ایک خاص سیاست کے ذریعے سے حوزہ علمیہ قوم کو نکالا ہے اور پھر جو ہے وہ ایک یوں کہوں کہ جہشی یا یوں کہوں کہ ایک انقلابی جو ہے نا وہ قدم اٹھایا ہے. آیت اللہ سیستانی جب سامنے آتے ہیں تو ذہنوں میں تصور یہ تھا کہ آپ چونکہ آیت اللہ خوئی کے جگہ پر آئے ہیں اور وہی روش ہے, لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے انقلابی اقدامات جو ہیں وہ زبان زد خاص و عام تھے, انگوش بدندہ کر دیا آپ نے. اور خصوصاً آپ کا جو مرکزی کردار رہا ہے مرجعیت کا جو شان شان تھا, خصوصاً عرض یہ کروں کہ عراق کے سماجی معاملات میں آپ کا وقتاً فوقتاً ہادی اور رہنما بن کر ان کو نصیحت کرنا, سیاسی مسائل میں جو چپکلش رہی ہے عراق کی اور ابھی بھی جاری ہے وہ, اس کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار واضح کرنا, اس کے علاوہ عسکری لحاظ سے اسلامی انقلاب کی تائید شدہ شخصیات قاسم سلیمانی جیسے, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خاص افراد, کیونکہ میں جب عراق گیا تھا تو کچھ ایسی شخصیات سے ملاقات ہوئی تھی تو وہاں سے اندازہ ہوا کہ ایک بہت گہرا رابطہ تھا آیت اللہ سیستانی کے بیت کا یعنی ان کے دفتر کا اور دفتر سے بڑھ کر خود آغا کا. آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ موجود رہا ہے ان دونوں مراجع کے درمیان, اور خود جو اس وقت امام خامنہ کے نائب ہیں آیت اللہ حسینی, ان سے جب مکالمہ ہوا اور ملاقات ہوئی تھی ہم نے تو اس میں بھی انہوں نے دونوں مراجع کے کردار پر روشنی ڈالی تھی. تو ایک بہت گہرا رابطہ تھا. اور پھر عسکری لحاظ سے حشد الشعبی کا اعلان, حشد الشعبی کا اعلان اچانک نہیں کیا, ادھر سے قاسم سلیمانی اور ادھر سے آیت اللہ خامنہ کے دفتر کی طرف مسلسل جو ہے وہ بیک سپورٹ کی جاتی رہی کہ آغا ہم آپ کے ساتھ ہیں, سپاہ پاسداران ہو یا قاسم سلیمانی ہو, مسلسل رابطہ, جس کی وجہ سے آیت اللہ سیستانی نے یہ اعلان کیا کہ ایک عوامی فورس حشد الشعبی تیار کی جائے. چنانچہ وہ تیار ہوئی اور اس کی تیاری میں القدس فورس کے اس کمانڈر کا شہید کا بہت بڑا کردار ہے. الغرض یہ کہ سیاسی لحاظ سے جو گیم عراق کو ہضم کرنے کے لیے, ایران کو کمزور بنانے کے لیے, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اسرائیل کے خلاف جو سب سے بڑا مہرہ تھا, ایک ستون تھا یعنی شام یعنی بشار الاسد, اس کو ہٹانے گرانے کے لیے جو کچھ بھی گیم تیار کیا وہ سب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے آگاہ ہیں, ان سب کو کمزور بنانے کے لیے اور ان پر پانی پھیرنے کے لیے آیت اللہ سیستانی کا بہت بڑا کردار ہے. صرف ایران نہیں کر سکتا تھا, یہ فورس تیار ہوئی حشد الشعبی, اس نے در حقیقت مل کر اس خطے کو ایران میں اور پھر دوسری جگہ پر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان تمام سازشوں میں پانی پھیرا اور مرجعیت کا جو کردار تھا وہ سامنے آئے. جب آپ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ, تو وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے حالات خراب ہوئے تو آپ فوراً آتے ہو, جب آئے تھے تو آپ کا ایک شاندار استقبال ہوا تھا, اس کے بعد سے جو انقلابی اقدامات تھے وہ آپ نے جو ہے وہ تیار کیے. 2 سال پہلے جو خود میری ملاقات ہوئی تھی آیت اللہ سیستانی سے, واقعاً وہ ایک یعنی یوں کہوں کہ میری زندگی کے قیمتی ترین لمحات میں سے ملاقات تھی, روحانی طور پر, سیاسی طور پر. اور جو آپ کی نظر تھی عالمی حالات پر اور خصوصاً پاکستان کے حالات پر وہ بہت گہری تھی, اور مسلسل آپ نے اس بیان میں جس کو میں رشتہ تحریر میں بھی لایا تھا کہ آپ نے مسلسل فرمایا کہ پاکستانی تشیع کو چاہیے ہوشیار ہیں, ایک مرجع, ایک فقیہ, ایک مدبر سیاستدان کہ جو اس وقت واقعاً ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات تھے, چیدہ چیدہ اور بھی ہیں, میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا, جس کی وجہ سے مرجعیت کا کردار جو ابھر کے سامنے آیا ہے. اور پھر عراق کی جو صورتحال تھی عسکری لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اس کو در حقیقت مضبوط بنانے میں آیت اللہ سیستانی کا بہت بڑا کردار, اور پھر دونوں مراجعوں, دونوں ممالک نے مل کر خطے میں جو امن و امان قائم کیا ہے جس کے اثرات پاکستان میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں, سیاسی لحاظ سے ہوں یا عسکری لحاظ سے ہوں, پوری دنیا میں اس کے اثرات آئے. اور پھر مزید جو آپ نے دیکھا اس 11 روزہ جنگ میں اسرائیل کی شکست اور اسرائیل کی حزیمت وہ کھل کے سامنے آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے صرف ایران نہیں ہے بلکہ عراق کی مرجعیت اور آیت اللہ سیستانی کا بہت بڑا کردار ہے.
اب اگر عراق کے ہی حالات کے اوپر بات کی جائے تو 19 فروری اور 1999 میں جب صادق الصدر صاحب کو جو ہے وہ اس انداز سے قتل کیا گیا کہ عوام کے سامنے ان کو گولیوں سے جو ہے نشانہ بنایا گیا, لیکن کسی ایک شخص نے بھی جو ہے وہ بڑھ کر احتجاج نہیں کیا, اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں. وہی عراق ہے, وہی عوام ہیں, اور آج سیستانی صاحب ایک فتویٰ بھی نہیں بس ایک اشارہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے تو پوری ایک فورس بھی بن جاتی ہے اور لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں. تو یہ جو طاقت پکڑی ہے مرجعیت نے, یہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟
دیکھیے اس زمانے, بہت اچھا سوال ہے, مقایسہ کریں تھوڑا سا عراق کے حالات کا, اور اس میں مرجعیت کا کردار کھل کے سامنے آتا ہے. حوضات علمیہ یہ تمام چیزیں پڑھاتے رہیں, یہ روایتیں فقہ نے بھی پڑھی ہیں مختلف ہر دور کے, یعنی شیخ طوسی کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور 1442 چل رہا ہے, 1000 سال سے زیادہ کا عراق کا حوضہ ہے, ایران کا حوضہ ہے, پھر دوسرے نجف اور حلہ اور یہ سارے مقامات, یہ سب پڑھایا جاتا رہا تھا. لیکن مرجعیت کا جو کردار تھا وہ لوگ اس کو خود حوضہ قبول نہیں کر رہا تھا, کس طریقے سے ہم کریں گے. اور وہ جو تھیوری سے پریکٹیکل کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو کچھ اسٹیپس میں طے کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ایک خاص قسم کی شجاعت اور خاص قسم کی ایک دلیری اور بہادری کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہم اس کو فارسی کی زبان میں مدیریت یا انگلش میں ہم مینجمنٹ کہتے ہیں, یعنی اسلامی معاشرے کی مینجمنٹ. الحمدللہ اس زمانے میں وہ چیز موجود نہیں تھی, اور اسی وجہ سے جو فقہا کا کردار تھا اسی کے تابع جو ہے عوام نظر آ رہے تھے. وہ حوضات علمیہ کو دیکھتے تھے کہ بھائی ہمارا مرجع خاموش ہے مثال کے طور پر, اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرجع کو قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے, اور ایک آواز, ایک احتجاج نہیں ہوتا. وہ فوٹیج آپ نے سامنے دیکھی ہے. لیکن یہی عراق ہے, اسی 2 سال پہلے جب میں گیا تھا تو آیت اللہ سیستانی نے اس وقت جو سیاسی حالات تھے اور جو مسائل تھے قومی سطح کے مسائل تھے, عوامی ریلیف کے مسائل تھے, وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ آیت اللہ سیستانی کو کہنے پر اشعب للوطن ایک نعرہ دیا تھا کہ عوام کو چاہیے اپنے وطن کے لیے نکلے. آپ یقین کریں کربلا اور نجف کیا جتنے بھی بڑے شہر تھے اس میں تمام عراقی جھنڈوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے کوچہ و بازار کو بھر دیا تھا, یعنی چلنے کی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرجعیت کا کردار جب نظر آتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہی چیز آپ نے ایران میں دیکھی کہ 64 سے پہلے حوض علمیہ اور امام خمینی سے پہلے جو فقہا تھے آیت اللہ برجردی, ان کی ایک سیاست تھی. بہرحال میں نے یہ کہہ رہا کہ وہ سیاست میں وارد نہیں تھا, آیت اللہ برجردی کا بہت بڑا کردار ہے اور ایران کے حوضات کو ایک نئی جہت دینے میں. لیکن جب امام خمینی کی تحریک کو دیکھا، اے علماء اسلام بیداد اسلام بے رسید، وہ 1964 میں جب حملہ ہوا فیضیہ پر اور وہاں سے امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، تو لوگوں نے دیکھا مرچا کھڑا ہو گیا، لہذا لوگ کھڑے ہوئے ساتھ دیا، آپ کو جلا وطن کیا گیا، لوگوں نے مظاہرے کیے. یہاں پر ان کا چہلم ہوتا ہے شہداء قم کا، مدرسہ فیضیہ کا، یہاں پر دوبارہ حملہ ہوتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں، تبریز میں چہلم ہوتا ہے ان کا، تبریز میں ایک جلسہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کو مارا جاتا ہے. پوری اس طرح ایک چین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، خون سے خون، انقلاب سے انقلاب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی در حقیقت حفظہ اللہ کے خدا ان کی حفاظت کرے، یا آیت اللہ خامنئی، لوگ مرجع کو دیکھتے ہیں. بقول ہمارے استاد مولانا آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم کے، کہ لوگ مولوی کو دیکھتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے مقومین کہتے ہیں کہ اگر جہاں جس مسجد کا پیشوا متقی ہوگا، اس کا اثر وہاں کے لوگوں پر ہوگا، اخلاق و کردار پر ہوگا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ مرجع جو ہے اب حالات ایسے ہیں کہ وہ قیام کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی مقومین نے محسوس کیا اب مجھے کھڑا ہونا چاہیے، انہوں نے قیام کے لوگوں نے ساتھ دیا. آیت اللہ سیستانی نے دیکھا اب مجھے قیام کرنا چاہیے، اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرجع کا اور فقی کا بہت بڑا کردار ہے، ایک رولنگ، ایک جو کریکٹر ہے اس کا وہ سامنے آتا ہے، اور اس میں حوزات علمیہ کا کردار ہے کہ وہ ایسے فقہا کی تربیت کرتے ہیں کہ جو معاشرے میں اسلام کو زندہ کرنے کا سبب بنتے ہیں.
آغا، یہ جو جس انداز سے ابھی آغا بھی فرما رہے ہیں کہ مرجعیت کا کردار جو ہے وہ ملکی سطح پر، اور خاص اگر مقامات مقدسہ کو دیکھا جائے اور ان کا تحفظ اور ان کی حفاظت فی زمانہ اگر دیکھا جائے، تو اس میں بھی آپ مرجعیت کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟
جی، چیز کا میں پہلے تھوڑا سا اضافہ کروں صرف آغا صاحب کے بیان سے، کہ دیکھیں مرجعیت ہو یا رہبریت ہو یا امامت ہو یا نبوت ہو، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ لوگ کتنا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. امام خمینی کی تھیوری بھی یہی ہے کہ مشروعیت الہی اور قبولیت مردمی، کہ آیا لوگ ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آپ نے 99 کی بات کی، آپ 1980 میں دیکھیں جب کہ شہید باقر الصدر کو شہید کیا گیا، انہوں نے صدام کے خلاف آواز بلند کی، لیکن یہی عراقی عوام ہے، یہی عراق کا حوزہ ہے، یہی عراق کے علماء ہیں اور عوام ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اور شہید صدر کو، ان کی بہن آمنہ بنت الہدیٰ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اگر یہ عراقی قوم اس وقت اٹھ جاتی شہید صدر کے کہنے پر، تو شاید ان کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑتی جتنی بعد میں انہوں نے دی. پھر 90s میں دیکھیں، خود آیت اللہ خوئی پر ظلم ہوا اور حوضے میں حملہ کیا گیا، اور بے تحاشا علماء کو اور شیعوں کو قتل کیا گیا اسی شہر نجف میں. آیت اللہ خوئی کو لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا، لیکن یہ عراق کی قوم جو ہے بیدار نہیں ہوئی، ان کے اندر وہ بیداری نظر نہیں آتی. آپ نے ان کی مثال دی، ان کی صدر کیا نام ہے، صادق صدر. صادق صدر جو تھے ان کی شخصیت تھوڑی سی مشکوک تھی، صدام سے ان کے تعلقات اچھے چل رہے تھے، پھر تعلقات خراب ہو گئے اور پھر ان کے کار پہ حملہ ہوا، تو توقع کی جاتی ہے کہ شاید صدام نے کروایا ہوگا، یہ بھی حتمی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی شخصیت چونکہ شروع سے ذرا ڈسپیوٹڈ تھی، اس لیے اس کو معیار ہم نہیں بنا سکتے اتنا زیادہ. لیکن شہید باقر الصدر تو ایک مسلم ظاہر ہے کہ انقلابی شخصیت تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ کس وقت بیدار ہوتی ہے، کس وقت اپنے لیڈر کا ساتھ دیتی ہے، کس وقت وہ قربانی دیتی ہے، وہ ٹائم اور وہ پلیس جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگ. اگر آپ صحیح وقت میں اور صحیح جگہ پہ قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، جہاں آپ کو بلایا گیا ہے وہاں پر آپ حاضر ہیں. امام خمینی کی ایک اصطلاح ہے حضور در سہنے، کہ حاضری، اس جگہ پر حاضری جہاں پہ آپ کو حاضر ہونا ہے. اگر آپ اس جگہ اور اس وقت حاضر نہیں ہیں، اس کے بعد آپ 100 مرتبہ حاضر ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں تو آپ اس وقت حاضر نہیں ہوئے جہاں پر ہونا تھا. اور اس وقت جو قربانی پیش کرنی ہے وہی قربانی ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے، قربانی کربلا میں پیش کرنی تھی اس وقت جب امام حسین روز عاشور کربلا میں موجود تھے. اس وقت کتنے نکلے؟ 100 آدمی نکلے، بعد میں توابین کے جناب 8,000 کا لشکر نکل آیا اور 8,000 میں سے کافی کئی ہزار مارے بھی گئے. انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کر دی, انہوں نے بھی خون دیا, جانیں بھی قربان کی, لیکن وہ کربلا کے ایک جان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ جو قربانی ہے وہ تو توابین ہیں, وہ تو توبہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے گناہ انشاءاللہ دھل گئے ہوں گے, وہ قربانی نہیں ہے, وہ تو اصل میں ایک پشیمانی ہے. تو وہ جو شہید کا خون قوموں کے رگوں میں حیات بن کے دوڑتا ہے وہ یہ والا خون نہیں ہے. شاید اس سے کئی گنا زیادہ لیا گیا, اس سے کئی گنا زیادہ لیا گیا. تو کچھ عراق کے ساتھ کچھ مسائل بہرحال رہے ہیں اس حوالے سے, اور آیت اللہ سیستانی نے جب دعوت دی تو حالات بدل چکے تھے, صدام نابود ہو چکا تھا, اور ایران میں چونکہ عراق میں چونکہ میجورٹی شیعوں کی ہے, اس لیے جیسی گورنمنٹ بھی آئے گی چاہے وہ امریکی ایجنٹی کیوں نہ ہو, زیادہ تر ایجنٹی آ رہے ہیں وہاں, تو جیسی گورنمنٹ بھی آئے گی چونکہ میجورٹی شیعوں کی ہے لہذا اقتدار شیعوں کے پاس ہی آئے گا, تو وہ شیعہ ہی ہوگا وزیر اعظم. اس طرح ہے تو وہ جو مرجعیت کا رول ہے وہ بہت اہم ہو گیا ایک دم, ظاہر ہے حالات تبدیل ہو گئے تو ایک دم اہم ہو گیا, اور اس وقت آیت اللہ سیستانی نے جو رول پلے کیا ہے اس کی وجہ سے عراق کو یوں سمجھ لیں انہوں نے تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا. عراق میں دیکھیں دو طرح کی تباہی ہے, ایک تو امریکہ اور جو ان کے حواری ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, شیعہ عراق اور سنی عراق اور کرد عراق اس طرح بانٹ دیا جائے. جو آس پاس کے کچھ ممالک ہیں ترکی وغیرہ وہ بھی اس میں شریک ہیں. ایک تو عراق کو انٹیکٹ رکھنا, اگر آیت اللہ سیستانی ایران کی طرح ایک حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے عراق میں تو ان کا جو ایک نیشنل انٹیگریشن ہے وہ واقعی نہیں رہ پاتا, اس پوزیشن میں وہ یقیناً نہیں تھے. دوسری چیز جو ہے وہ عراق میں جو شیعہ ہیں بے شک وہ میجورٹی میں لیکن صدیوں سے ان کا استحصال ہو رہا ہے, صدیوں سے ان کو دوسرے تیسرے درجے کا شہری سمجھا جا رہا ہے, اور خاص طور پر صدام اور اس سے پہلے حسن بکر, اور جب سے سوشلزم عراق میں آیا حوزے کو انہوں نے تباہ کیا. شیعوں کا یہ حال ہے کہ روز عاشور وہ حرم امام حسین میں ماتم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس طرح سے شیعوں کا ایک میجورٹی کا استحصال اگر آپ کریں گے تو اس کا ریپرکیشن جو ہے وہ بہت خطرناک آتا ہے. اور صدام کے جانے کے بعد یوں سمجھ لیں کہ عراق کے جو شیعہ تھے وہ اتنے فرسٹریٹڈ تھے کہ اگر آیت اللہ سیستانی کی بصیرت سے ان کو نہ روکا جاتا, ان کو نہ سنبھالا جاتا تو عراق بہت بری طرح فرقہ وارانہ فساد کا شکار ہوتا, خون خرابہ ہو جاتا. ظاہر ہے فرسٹریشن صدیوں سے قوم کے اندر موجود تھی. تو یہ تو آیت اللہ سیستانی اور پوری ٹیم ہے, ایک علماء کی ظاہر ہے کہ آیت اللہ سیستانی ہی نہیں ہے صرف, اور جو سیاسی قوتیں وہ بھی ان کے ساتھ ظاہر ہے شامل ہیں. ہم چونکہ مرجعیت پہ بات کر رہے ہیں اس لیے ہم آیت اللہ سیستانی کو فوکس کر رہے ہیں, ورنہ جو سیاسی قوتیں ہیں سیاسی قوتوں بھی طرح طرح کی ہیں, رنگ رنگ کی ہیں وہاں پہ, لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو رہبریت سے جڑی ہوئی ہیں متصل. انہوں نے اس کو سنبھالا اور قربانیاں دیں, یعنی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں پھر اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں. شیعہ علماء نے جا کے سنی مساجد میں جمعے کی نماز میں شرکت کی, اور اسی طرح کچھ سنی علماء بھی ہیں اس طرح, وہ آ کے انہوں نے شیعہ نماز جمعہ میں شرکت کی صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم ایک ہیں اور اس ملک کو ہم فرقہ وارانہ فسادات میں نہیں جانے دیں گے. یعنی بہت مشکلوں سے انہوں نے ان چیزوں پر قابو پایا ہے کہ عراق کو ٹوٹے نہ دیا جائے اور عراق کے اندر وہ خون خرابہ نہ ہو. اس کو بچانے میں اہم ترین کردار آیت اللہ ہے سیستانی.
جو اربعین کا خاص اجتماع ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جس میں ایک مشروم گروتھ ایک نے ہم نے دیکھا ہے, اس میں جو اہم فیکٹر ہے کیا وہ بھی فقط یوں ہے کہ صدام کے جانے کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ اس طرح سے نکل آئے ہیں, یا اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ مرجعیت ہی کے ثمرات ہیں؟
دیکھیں اصل میں تو اربعین کا جو اجتماع ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک راز خدا ہے, اور یہ کیسے ہو گیا ہے معجزہ ہے اس دور کا, सद्दाम ने तो इसको डिस्करेज किया, वैसे तो सदियों से शिया जाते रहे हैं, क्योंकि नई बात नहीं थी। सद्दाम के ज़माने में इसको डिस्करेज किया गया, फिर भी लोग दूर दराज के रास्तों से कुछ ना कुछ वॉक करते हुए जाते थे। सद्दाम के बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ, तो ये क्या हुआ और कैसे हुआ इस पर तबसरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह है कि ये वाकई इस दौर में एक तशय्यो की एक शान है और इसके जो फ़ायदे हैं आलमगीर। एक बात आपकी वो रह गई, वो ये है कि मकामात मुकद्दसा, तो ये भी आप देखें कि आयतुल्लाह सिस्तानी की बसीरत और इराक के जो उलमा हैं उनकी बसीरत, और जैसा आगा साहब ने बताया कि वो हशद शाबी और जो मोबिलाइजेशन फोर्स बनाई गई, पीछे दायरा रहबरियत का विजन है कि उन्होंने इराक में सपोर्ट किया इनको, और इसी तरह शाम में उन्होंने हिजबुल्ला के ज़रिए उनकी मदद करवाई, वरना शाम में भी सूरत हाल ये थी कि बशार अल असद की हुकूमत आज गई और कल गई
जी,
यहाँ तक कि बशार अल असद के महल में आके मिसाइल गिरे, यहाँ तक कि उसके कैपिटल में दमिश्क के एयरपोर्ट के ऊपर जाके मिसाइल गिरी, एयरपोर्ट नाकाबिल इस्तेमाल हो गया। यानी इस कदर दाइश की और इन दहशतगर्दों के हौसले बढ़ गए थे। इराक के अंदर वो कह रहे थे अब हम हमारा टारगेट जो है ये मुकद्दस शहर है, करबला है, नजफ है, कूफा है, ठीक है, तो इसका मुकाबला करना क्योंकि मामूली बात नहीं है। अगर ये मुकाबला ना किया जाता इराक में, खुद रहबर मौज़म के इस पर खिताब है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जो बाज़ लोग कहते हैं ना कि हम ईरानी बाज मुखालिफिन कहते हैं कि हम इराक में जाके क्यों लड़ रहे हैं, अपनी तवानाई शाम में क्यों खर्च कर रहे हैं, तो रहबर ने कहा अगर हम ये जंग इराक में ना लड़ते, अगर हम ये जंग शाम में ना लड़ते तो ये जंग हम ईरान के अंदर लड़ रहे होते। सूरत हाल उनकी ये हो गई थी कि अगर आप उनको वहाँ ना रोकते तो अगला हदफ उनका ज़ाहिर है ईरान था। तो उन्होंने उसको रोका वहाँ पर और मुकाबला किया, उनको शिकस्त दी। अगर वो ना करते तो जिस तरह हम आज यौम इंदाम जनतुल बकी मनाते हैं और मजलिसें करते हैं, फरियादी मातम करते हैं, हम जनाब जनब के रोज़े के लिए एक यौम मना रहे होते हैं, करबला और नजफ के लिए भी एक यौम मना रहे होते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते।
अच्छा, अगर एक आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा कि थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, और ये कि जो इंकलाब इस्लामी ईरान ये मरजाइयत के समरात में से है या मरजाइयत के समरात से इंकलाब इस्लामी, यानी कौन किसका समर है, इंकलाब मरजाइयत का समर है या मरजाइयत के समरात में से जो है वो एक इस्लामी हुकूमत है?
देखिए, मर्जियत एक हकीकत है
जी।
बड़ा अच्छा और टेक्निकल सवाल है और उसको समझना है हमें। वो ये है कि मर्जियत एक मनसब है, एक ओहदा है, एक जिम्मेदारी है जो आइम्मा ने उलमा के लिए लगाई है, और उलमा का तैयार होते हैं हौजात इल्मिया में, हौज इल्मिया में। बस इस बिना पर उनका जो फेल इज्तिमाई हो या सियासी नौयत का हो, वो इनकलाब की सूरत में आए, जैसे कि मुखमेनी का क़याम और आपकी तहरीक और नहजत इनकलाब पर इख्तिताम पसीर होती है, और वह आज 40 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 79 से 2021। इसका मतलब यह है कि मरजईयत के ज़ेर असर है इनकलाब, मरजईयत मौजूद थी और उस मरजईयत के असल किरदार की वजह से। मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी एक नुक्ता अर्ज़ किया था आयतुल्ला बाकर सदर का, यकीनन मुझे एक वाक़ भी याद आ रहा है कि जब इमाम खुमैनी ने इस्लामी इनकलाब का आगाज़ किया था और कामयाब हो गया था, तो बाकर सदर की जो कैफियत थी, जो उनके रफ़क़ात से गुफ्तगू हुई थी मेरी, कि वज़्द की एक कैफियत थी, वाक़ई वज़्द की एक कैफियत थी। बाकर सदर से एक फ़िक़ही मरजा नहीं थे, एक रूहानी शख्सियत भी थे और सियासी मुदब्बिर आप जिसको कहें, बहुत विजन था आपका। यानी जो पाकिस्तान में मैं कहूँ कि जो विजन अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी का था, वही विजन जो है वो इराक में होता था। ये मर्जे ये वो मराजे थे जिनकी तरफ रुजू, ये वो फकी थे। तो यही वजह है कि जो मरजाइयत का किरदार रहा है, शुजाना किरदार, मुदीराना किरदार, वो बहुत अहम होता है। और यही वजह है कि मरजईयत का जो किरदार इस्लामी इनकलाब में हमें नज़र आता है वो यही मुदीराना किरदार है, मुदीरियत और मैनेजमेंट है, और शुजाना किरदार है कि आगे बढ़कर जो है वो शुजात और दिलेरी के ज़रिए से उस चीज़ को नाफिज़ुल अमल बनाना है। آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حد تک لوگ مرجع کے پابند تھے. مثلا ایک واقعہ حسن نصر اللہ کے گارڈ سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کر سکتے ہو حسن نصر اللہ کے لیے. اس نے کہا کہ میں اگر سید کہیں اپنی گردن خود کاٹ کر سکتا ہوں, اور یقیناً وہ کر سکتا تھا. پھر کہا کہ آیت اللہ خامنہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر آیت اللہ خامنہ کہے کہ حسن نصر اللہ کا سر تن سے جدا کر دو تو میں یہ کر دوں گا. یہ ہے مرجع کی وہ اقتداء پیروی کہ جو اصحاب امام زمانہ کے لیے بنیادی ہے. ایران میں ایک سفر میں مجھے البدر فورس کا ایک خدمت گزار ملا. البدر فورس کون تھی؟ امام خمینی کے حکم سے بنائی گئی تھی, جو عراق میں جا کر کام کر رہی تھی انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بھی. انقلاب سے پہلے جو افراد گئے تھے, یہ دیکھیے یہ ہے مرجع کا کردار. انقلاب اور انقلابات مرجع کے تابع ہوتے ہیں, مرجع انقلابوں کا تابع نہیں ہوتا. توجہ رکھے گا, مراجع اور فقی ہیں کہ جو انقلابوں کی راہوں کو متعین کرتے. یہی 40 سال آپ دیکھیں ایران کا اسلامی انقلاب. البدر فورس کا واقعہ میں مکمل کروں, کچھ افراد جو عراق گئے تھے محمدی کے حکم پر, وہ انقلاب کے بعد واپس نہیں آئے. اس نے کہا میں نے اجازت شرعی لی ہے آیت اللہ خامنہ سے کہ کیا میں لوٹ آؤں واپس, میں امام خمینی جو میرا مرجع تھا, فقی تھا اور نائب امام تھا, میں اس کی اجازت سے گیا تھا, اس نے مجھے بھیجا تھا, کیا میں لوٹ آؤں؟ توجہ کیجئے گا, یعنی اس حد تک بھائی انقلاب آ گیا, کام ہو گیا, آ جاتے نہیں آئے. ابھی تک وہیں پر ہیں بہت سے افراد جو کام کر رہے ہیں. حشد الشعبی بنانے میں جو کردار رہا ہے, توجہ کیجئے گا, ان میں ان افراد کا بہت بڑا کردار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کردار ادا کر رہے ہیں. تو مراجع ہیں, فقی ہے کہ جو انقلابوں کے رہوں کو متعین کرتا ہے. اور یہ 40 سال میں آپ نے دیکھا, جو امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا فارسی میں, آپ نے سنو گا, امریکہ ہیچ غلطی نہ میتھا مانت بکنت, امریکہ ہمارا بال بھی کا نہیں بگاڑ سکتا. آسان ترجمہ لفظی اور محاورتی ترجمہ یہ ہوگا, کیونکہ اس کو جب کچھ کر سکتا تھا اور کرنا چاہیے تھا اور کیا اس نے, وہ جب ہمارا کچھ نہیں کر سکا. 8 سالہ جنگ آپ دیکھیں, نہتے تھے ایرانی, کوئی تجربہ نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی مدیریت نہیں. جو فوج تھی وہ بالکل مری ہوئی فوج تھی. لیکن کیا ہوا کہ مرجع نے کہا کہ جانا چاہیے, شوق شہادت پیدا ہوا اور پھر جو ہے وہ گئے اور جا کے لڑا. 8 سال لڑے, 8 سال, یعنی صدام کی پیچھے پوری دنیا کھڑی تھی. صدام کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ انٹرویو دے بغداد میں, کہا گیا اگلا حصہ جو ہے وہ تہران میں شام میں ہوگا, یعنی چٹکی بجاتے جو ہے مسائل کو حل کرنا تھا. یہ مرجع تھا جسے امام خمینی نے بہت ہی خوبصورت بیان کہا, کہا کہ ایک چور آیا تھا, ایک پتھر مار کے چلا گیا, جا اس کو جواب دو. یہ امام خمینی کا جواب تھا صدام کے حملے پر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام خمینی تھے جنہوں نے انقلاب کو بچایا. اور ان 40 سالوں میں آپ دیکھیں کہ ایران کو کس طرح آیت اللہ خامنہ گریجولی لے کے چلا. آج سے 20 سال پہلے جو آیت اللہ خامنہ نہضت علمی کا نعرہ لگایا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ علم کے میدان میں حرف اول ہمارا ہو اور لوگ ہماری بات سنیں, آج ایران اس دہلیز تک پہنچا ہوا ہے, بلکہ اس دہلیز سے گزر کر ان افقوں کو چھو رہا ہے کہ جہاں پر ایران کا نام جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں آ رہا ہے, وہ نینو ٹیکنالوجی ہو یا ایٹمی توانائی ہو یا اور دوسرے مسائل ہوں, حتیٰ کہ ویکسین دنیا کے 5-6 ممالک میں ایران شامل ہے. الغرض ہے کہ کس طریقے سے اس منجدھار سے لے کے نکالا ہے, اور داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر. آغا صاحب کے, ڈاکٹر صاحب کے ایک قول کو میں بتاؤں کہ تشیع کی داخلی جو صورتحال تھی اس میں عراق کی, کہ شیعہ آپس میں لڑ رہے تھے, غالیوں کا ایک ٹولہ بہت زیادہ ایران میں سرگرم ہو گیا تھا, صحابہ پر تبرع کے لیے جو مختلف ٹیمیں بنائی گئی تھیں مختلف مراجع کے دفاتر کے زیر نظر, تاکہ جو ہے وہ یہاں کی وحدت کو خراب کیا جائے, یہاں کے اتحاد داخلی کو خراب کیا جائے, ان سب کو سبوتاج کرنے میں اور ان سب کو نقش برآب ثابت کرنے کے لیے آیت اللہ سیستانی نے جو بیان دیا کہ اہل السنہ لیس اخواننا بل ہوا ان انفسنا, اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہے, وہ ہماری جان ہے. بہت بڑا یہ سنہری حروف سے لگانے والا جملہ ہے, تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک مرجع کہتا ہے وہ ہماری جان ہے. اس طریقے سے عراق کو بچایا, اور پھر یہی صورتحال ایران میں مسلسل اور مقرر ہم دیکھتے آئیں کہ کس طرح داخلی اتحاد پر جو ہے اس مرجع نے بتایا. بس مرجع اور فقی ہوتا ہے اور رہبر ہوتا ہے کہ جو قوموں کی سمت کا تعین کرتا ہے اور قوموں کو لے کے چلتا ہے اور انقلابات کو جنم دیتا ہے. وسائل سے انقلابات جنم نہیں لیتے ہیں, وإلہ ایران کا اسلامی انقلاب تو اثر آ ہی نہیں سکتا تھا. انقلاب ہے جو وسائل کو جنم دیتا ہے, قیادتیں ہیں, رہبری ہے, شجاعت ہے فقہا کی.
یہیں سے بات کو میں لے کے جاؤں گا, جو ہمارے شیعہ مدارس ہیں عالمی سطح کے اوپر, اگر ہم مدارس میں دیکھتے ہیں پڑھایا جانے والا نصاب ہے, کیا یا اس نصاب میں بھی ہمیں مرجعیت کے ہی ثمرات نظر آتے ہیں, اور اگر ہیں تو وہ کس انداز سے؟
ایک اور اچھا سوال ہے. اچھا معذرت چاہوں گا کہ چونکہ ہمیں آڈینس سے زیادہ خطاب کرنا ہے تو زیادہ چہرہ میرا اس طرف ہوتا ہے, آپ کی طرف کم دیکھتا ہوں, تو یہ بے احترامی شمار نہ کی جائے, معذرت چاہوں گا میں. نصاب کے حوالے سے یقیناً وہی نصاب جو امام خمینی نے پڑھا وہی نصاب دوسروں نے بھی پڑھا تھا, جو نصاب آیت اللہ سیستانی نے پڑھا وہی کتابیں دوسرے فقہ نے بھی پڑھی ہیں. بہرحال اب اس میں میں دوسرے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں, میں اس کی طرف آنا نہیں چاہتا. سوال کی دفعہ پھر دہرائیے.
میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو عالمی سطح پر ہم شیعہ مدارس دیکھتے ہیں ان میں پڑھایا جانے والا نصاب,
جی جی,
یہ مرجعیت سے کیسے اثر لے رہا ہے؟
امام خمینی کا جو شعار تھا اور جو امام خمینی کی تحریک کا جو متن میں نظر نکلا, امام خمینی کا فقہ سنتی باید بہمون صورت اجرا و پیادے شود. فقہ سنتی سے مراد کیا ہے؟ سنتی سے مراد وہ رسول اللہ کی سنت, سنتی یعنی قدیمی طرز پر جو حوض علمیہ کا نظام ہے, گفتگو ہے, کتابیں ہیں بڑی, ٹھیک ہے نا, اور جو گہری کتابیں ہیں شیخ انصاری کی اور دوسرے فقہا کی مقاصد کی, ان میں یہ صلاحیت, علماء ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سوچ اور تفکیر کی صلاحیت کو طالب علموں میں جنم دیتی ہے. سوچنا, سمجھنا, دقت کرنا, مشغافی کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو تربیت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. فقہ لحاظ سے یہ کام ہو رہا تھا. امام خمینی نے کہا کہ دیکھیں یہی فقہ سنتی ہے, یعنی وہی خاص ہمارا جو نظام تعلیم ہزار برس سے شیخ طوسی کے زمانے سے چل رہا ہے وہ چلتا رہنا چاہیے, اور یہی فقہ جو ہے اس نے اسلامی انقلاب کو جنم دیا. بڑے بڑے فقہا ایران میں آئے, عراق میں آئے, دوسرے علاقوں میں آئے, اسی فقہ سے آئے. امام خمینی نے کہا وہ فقہ باقی رہنی چاہیے. اسلامی انقلاب کے بعد جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو دوسرے علوم اور دوسرے شعبوں میں سوالات اور لوگوں کا رجوع اور لوگوں کی توجہ بڑھی, اب جو ہے وہ فقہ میں وسعت پیدا ہونی شروع ہو گئی. الحمدللہ ایران کا جو اس وقت حوزہ ہے وہ فقہ سنتی کے ساتھ ساتھ جس کو مراجع لے کے چل رہے ہیں, جو فی زمانہ اس وقت نصاب ہے جو جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ یا انٹرنیشنل یونیورسٹی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تحت چل رہا ہے, اس میں انہوں نے بہت سی جدتیں کی ہیں, بہت سے علوم کا اضافہ کیا ہے, اور سمرائز کیا ہے کہ وہ پرانا طریقہ نہیں تھا کہ 25 سال 30 سال آپ پڑھیں, 40 سال پڑھیں, اس کے بعد جائیں نہ جائیں, نہیں, اب بہت سمرائز کیا ہے. 12 سال کے اندر, 10 سال کے اندر آپ کو ڈاکٹریٹ کرا کے فارغ و تحصیل کر دیا جاتا ہے, آپ صاحب نظر ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ میں, آپ کا تھیسز ہوتا ہے بالکل انٹرنیشنل لیول پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں کام ہوا ہے, عراق میں کام نہیں ہوا, لیکن عراق میں بہت اچھا کام یہ ہوا کہ لجنا بنی, لجنا یعنی کمیٹی بنی چاروں مراجع کی جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے اور اس کے تحت امتحان لے رہے ہیں. لیکن وہاں پر جب میں نے دورہ کیا تھا وہاں کے مدارس کا, خصوصاً پاکستانی اور علاقی جو علماء تھے ان سے جب ملاقات کی, تو ان میں بھی ایک بہرحال ایک بے چینی تھی, خلا تھا کہ ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا سسٹم ہو. لیکن وہاں کی جو عمومی فضا ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ دوسرے علوم کا بھی شامل کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والے وقت میں عراق میں بھی یہ ونڈو کھلے گی اور وہ اس طرف آئیں گے اور آ رہے ہیں. اس کا ایک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو جتنی بھی جدید نسل ہے یعنی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جو لما کے اساتید تھے جو عراقی تھے آج وہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. شیخ رشید حسینی کا نام لوں گا جو کربلا میں بھی اور نجف میں بھی بہت معروف ہیں, یونیورسٹیز بھی معروف ہیں. یعنی اب جو ہے وہ انہوں نے اپنا وہی رویہ رکھا ہے جو باقر صدر کا تھا, جو شہید متحری کا تھا, جو شہید مفتح کا تھا, اور اسی طرح ایران و عراق کے جو افراد تھے, یا آغای فاضل ہمارے ایک استاد تھے عراقی, بہت ہی یعنی شجاع و دلیر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اپنا ایک انداز بدلا ہے اور وہی انداز اب حوضات علمیہ پر اثر انداز ہو رہا ہے, لیکن وقت لگے گا. اور جہاں تک ایران کے حضور کی بات ہے, میں نے بتایا کہ ایک فقہ سنتی جو فقہ لے کے چل رہے ہیں وہ مضبوط طریقے سے چل رہا ہے نظام, اس کو بھی بہت زیادہ ایک سسٹمیٹک کیا گیا ہے, اور بہت زیادہ آیت اللہ خامنہ نے اس میں ایک نئے قسم کی جدتیں بھی ایجاد کی ہیں وسائل کے لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے. مختصر کروں تاکہ جو ہے وہ وقت بچ سکے. یہ وہ ایک تعارف تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب جو ہمارے حوزہ علمیہ قم سے جو فاروق و تحصیل ہیں ان میں یہ اب صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جدید مسائل پہ گفتگو کر سکیں. اور آپ نے دیکھا گزشتہ 15 سالوں میں آپ کے پاکستان کے ممبر پر ایسے مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے تصور نہیں تھا پاکستان میں کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, خواہ وہ اجتماعی ہوں, سیاسی ہوں یا اخلاقی ہوں. بہرحال ہمارا جو عزاداری کا تصور ہے جو امام خمینی نے کہا تھا سنتی طریقے سے باقی رہنا چاہیے, اس میں بھی ڈیبیٹ کی گنجائش کہ امام خمینی کی مراد کیا تھی, وہ بھی باقی رہنا چاہیے, اور ہمیں جدید مسائل کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے جس کا نتیجہ ہم اور اثر ہم اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اور غلو کی جو تحریک تھی اس کا جو مقابلہ کیا جا رہا ہے, یا لادینیت کی جو تحریک تھی, یا منافقت کا, معذرت چاہوں گا, کچھ افراد ہیں کہ جو در حقیقت عرض کروں آپ کی خدمت میں تشیع لندنی, لندن کی جعلی تشیع کے تحت جو پاکستان کے کچھ افراد دورہ بھی کرتے ہیں, ان کو عمران خان دعوت بھی دیتے ہیں, یہ وہ منافق ٹولہ ہے, یا یاسر حبیب اور اللہ یاری جیسے افراد, یہ وہ منافق ٹولہ ہے کہ جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حوزات علمیہ کا نصاب ہمیں فراہم کر رہا ہے کہ آپ منافق کی پہچان پیدا کریں, آپ جو ہیں وہ دوست و دشمن کی پہچان پیدا کریں. ابھی میں ایک کتاب آیت اللہ خامنہ کی ترجمہ کروں نفوس کے نام سے, دشمن نفوس کیسے کرتا ہے, واقعی اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت علم جو ہیں ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے اور یہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں, مزید اس میں گنجائش ہے. تو خلاصہ یہ کہ نصاب جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جہاں جہاں المصطفیٰ کے اثرات ہیں اس میں جھول ہے, نقائص ہیں, اعتراضات ہیں. پاکستان کا جو سنتی مدارس کا نظام ہے, علماء کا, ان کی بہت زیادہ اعتراضات ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں, میں ان اعتراضات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو اس وقت امام خامنہ ای حفظہ اللہ کی نگاہ ہے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی پر, اور اس سے پہلے آیت اللہ عرافی تھے, انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے اس نصاب کو انقلابی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو اپڈیٹ کرنے.
یہیں سے میں چاہوں گا کہ مختصراً اس انداز سے بھی اگر دیکھا جائے کہ عالمی سطح کے اوپر سیاسی حالات کے اوپر مرجعیت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے, تو وہ ایک عالمی انداز میں ہو رہی ہے. اور مدارس کی جب ہم بات کریں تو ہم نے کہا کہ شیعہ مدارس میں بھی جو ہے وہ ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں مرجعیت کے, لیکن علوم جو ہیں ان کو تو ہم فقط کسی مکتب سے نہیں جوڑ سکتے, علوم القرآن ہیں اور بہت سارے علوم الحدیث ہیں. تو کیا دیگر جو مدارس ہیں یا دیگر جو برادران کے ہاں کام ہو رہا ہے, کیا انہوں نے مرجعیت سے کوئی اثر لیا ہے اس انداز سے جیسے کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے؟
میں عالمی سطح کا ایک ذکر کروں کہ دینی مدارس جن کو حوزہ علمیہ کہتے ہیں, یہ حوزہ ذو سے حوز نہیں ہے, حاضہ یہود ہے, حوزہ علمیہ یعنی جہاں علم موجود ہو گھرا ہوا, وہ سرکل, وہ ایریا, وہ خطہ کہ جہاں پر علم موجود ہو, وہ چار دیواری حوزہ اس کو کہا جاتا ہے, زی سے حوزہ. تو حوزات علمیہ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا, یہی علوم قرآن, یہی چیزیں پڑھائی جاتی رہی. میں نے کہا دیکھیے جو زعیم ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ حوزات علمیہ کو کیسے لے کے چلے. جو یعنی 95 سے پہلے رہبر کا ایک دورہ تھا تفصیلی قوم کا, حوزہ علمیہ قوم کا, اس میں رہبر نے واقعاً طلبہ سے جو خطاب کیا تھا اور علماء سے جو خطاب کیا تھا اس میں بہت ایک بنیادی نکات پیش کی تھی، یعنی انقلابی منشور پیش کیا تھا رہبر نے کہ حوضوں کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو بھی 20 سال تقریباً یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے، 95 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، تو اس میں بہت زیادہ کردار، اور وہی کردار آہستہ آہستہ اب جو سامنے آیا، پہلے کچھ اور نام تھا المصطفیٰ کا، مرکز جہانی علوم اسلامی، اس کو پھر انٹرنیشنل یونیورسٹی کا نام دیا گیا چونکہ اس کو پوری دنیا میں جانا تھا اور دنیا کی یونیورسٹیز سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا تھا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس حوزہ سے فاروق التحصیل افراد کو گرفتار کیا جاتا، ابھی سعودی عرب کے ایک عالم دین تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے بحرین کے جو افراد تھے شیخ شعلہ اور اسی طریقے سے جو اس زمانے میں جلا وطن تھے ان کے لیے سختی پیدا کی گئی، ہمارے یمنی دوست تھے جو گئے ان کو گرفتار کیا گیا اس زمانے میں آج سے 15-20 سال پہلے، یعنی ایک انقلابی کردار تھا، اور اسی طریقے سے اب امریکہ کے جتنے بھی طالب علم قوم میں ہیں ان کے لیے بڑی سختیاں آ گئیں، وہ گئے تو وہاں پر ان کو کئی گھنٹے جو ہے وہ ایجنسیز روک رہی ہیں، سی آئی اے روک رہی ہے اور ان سے سوال جواب کر رہی ہے، اسی طرح کینیڈا میں، اسی طرح دوسرے ممالک میں اس حوزے سے جو ہے وہ ایک خوف کا عنصر آتا چلا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اب آئیے پاکستان کے حوزہ پر، میں پاکستان کو فوکس کروں گا، افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء امام خمینی کی اس حقیقت کو، اس بیان کو نہیں سمجھ سکے، معذرت کے ساتھ، کہ جس طرح سمجھنا چاہیے تھا کہ فقہ سنتی کو باقی رہنا چاہیے، یعنی وہ روش باقی رہنی چاہیے، تربیت سازی کا مرحلہ، کتابوں کی تدریس کا مرحلہ تھا، اسی دقت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اس میں امام خمینی یہ تو نہیں کہا تھا کہ حالات حاضرہ کی طرف توجہ نہ کریں، اب فقیہ ایک دفعہ ایک بیان دیتا ہے، دوسری طرف دوسرا بیان دیتا ہے، اس کے دونوں اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کے جب رکھا جائے گا تو ایک پالیسی بنتی ہے، فقیہ کوئی صدر مملکت تو نہیں ہے، کوئی شعبہ تو نہیں کہ وہ بیٹھ جائے 2-4 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک پالیسی بنا دے اور کر دے، ایسا بھی کیا گیا ہے، لیکن معمولاً جو فقہا ہیں ان کا جو کردار ہے وہ عام وزیر اعظم یا عام جو ہمارے قومی ادارے ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے، ایک پالیسی میٹر وہ وقتاً فوقتاً ہدایت کرتے تھے، پھر حوزہ ان پر جو ہے اپنی نہج اور اپنے خطوط کو متعین کرتا ہے، تو پاکستان میں وہ کام نہیں ہو سکا۔ امام خمینی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ حالات حاضرہ سے بے خبر ہو جائیں، آپ قطع تعلق کر لیں، آپ جو ہے وہ اجتماعی سے منہ موڑ لیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حوزے کی تربیت یافتہ اکثریت جو ہے طالب علم وہ صرف قرأت اور نماز اور روزہ و حیض اور نجاست کے مسائل اور طہارت کے مسائل ازبریات کر کے جو ہے نا وہ معاشرے میں کام کر رہے ہیں، اجتماعی مسائل میں وہ پھر دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، ایک بہت بڑا خلا ہے، لیکن الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوزے نے اس طریقے سے فقہ سنتی پر عمل کیا جی، لیکن امام خمینی جس نہج پر لے جانا چاہتے تھے، آیت اللہ خامنہ ای جس طرح رہنمائی کرنا چاہتے تھے، اس کو کما کو درک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ثمارات پیدا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جی الحمدللہ اب آیت اللہ خامنہ کی خاص ہدایت کے مطابق المصطفیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دینی مدارس ہیں ان کو المصطفیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ آپ اپنا نظام رکھیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں، کچھ چیزیں جو ہیں ہم آپ کو دیں گے، کچھ چیزیں آپ کو ہمارے لیے کرنی ہوں گی، اس طریقے سے جو ہے وہ ایک جامع صورت ہو سکے، اور آنے والے وقتوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا نتیجہ اس کا سامنے آئے گا۔
ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے اور وہاں پر آپ کا یقیناً جو تعلق ہے وہ ہمارے یوتھ سے ہے، جوان نسل سے ہے، آپ جوانوں میں خاص طور پر جو علمی اور جو دینی رجحان ہے اور اس میں ایک اضافہ ہوا ہے یقیناً، اس کے پیچھے آپ کیا مرجعیت کے ثمرات کے اعتبار سے ہی اس شے کو دیکھتے ہیں یا کوئی اور عوامل ہے کہ جناب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یوں ہے، کس فیکٹر کو آپ نظر سے دیکھتے ہیں؟
اچھا، اصل میں آپ کی گفتگو جو ہے وہ ذرا ایک فوکس ہو گئی تھی بہت زیادہ حوزے اور نصاب کی طرف، بنیادی سوال جو آپ نے آغا صاحب سے کیا تھا کہ جو تشیع کا جو مرجعیت کا نظام ہے یا صاحب کہہ دیں انقلاب اسلامی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ دیگر مکاتب فکر پر کیا پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ سمجھ لیں آپ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد جو ہیں وہ پورے عالم اسلام پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ 20th سینچری میں जो आलमी जो क़ुव्वतें थीं, जो सेकुलर थीं, अमेरिका या यूरोप की ताकतें, उन्होंने मज़हब का फातिहा पढ़ लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि मज़हब अब हमारे मुकाबले पे नहीं है, खा वो कैपिटलिज्म हो खा वो सोशलिज्म। सोशलिस्ट तो कहते थे ये स्लिपिंग पिल्स हैं, मज़हब जो है ये तो स्लिपिंग पिल्स हैं, अफ्यून है, ओपियम है। अचानक इनकलाब आ गया ईरान में, तो इस पर वो हैरान रह गए कि ये मज़हब के नाम पे इनकलाब कैसे आ गया। तो पता चला कि ये तो शिया हैं वगैरह वगैरह। अब ईरान का इनकलाब जो है वो है तो नो डाउट कि उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जो फिलासफी है वो मकतब तशयों में, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे आलम इस्लाम पर हुआ। ये जो सऊदी अरब या दीगर जो क़ुव्वतें हैं जिन्होंने इनकलाब की मुखालफतें की और आज तक कर रहे हैं, उनकी मुखालफत का एक सबब जो है वो ये नहीं है कि इनकलाब शिया है, शाह भी शिया था, शाह से अच्छी दोस्ती थी उनकी, लेकिन असल सबब यह है कि इस इनकलाब से वो अवाम के अंदर बेदारी पैदा हो रही है। जैसे इमाम खमेनी ने कहा ना कि कब तक तुम्हारी किस्मत के फैसले मास्को और वाशिंगटन में होते रहेंगे, ये ख़तरनाक बात है ये सोच कि हमारी किस्मत के फैसले कहाँ होते हैं, हम करते हैं ये कोई और करता है। तो ये एहसास, इससे ये खौफज़दा थी, अब सऊदी रॉयल फैमिली हो या कहीं और हो डिक्टेटरशिप, तो इन लोगों ने रोकने की कोशिश की। लेकिन मजहबी सतह पर हम देखते हैं, ख़्वाह वो देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहल हदीस हों, या हमारे मुल्क में ये ग्रुप्स हैं, अगर आप इससे बाहर जाएंगे वो सलफ़ी हों या सूफ़ी हों, तो उनके यहाँ भी ये बेदारी आई, उनके यहाँ भी लोग मज़हब की तरफ मायल हुए, और उनकी तहरीकें भी काफ़ी अर्से से चल रही हैं। आप देखेंगे गुज़िश्ता 100 साल में मुख्तलिफ़ मुल्कों में निफाज़ इस्लाम की बहुत सारी तहरीकें और खुद बरसग़ीर में चलती रही, लेकिन वो फ्लॉप हुई, फेल हुई। इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद उन्होंने भी हौसला पकड़ा और उन्होंने भी सोचा कि हम भी ये कर सकते हैं कि किसी मुल्क के अंदर, किसी रियासत के अंदर एक इनकलाब ला सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने भी बाज़ जगहों पर कोशिश की, अलबत्ता वो कोशिशें वो भी फेल हुई ज़्यादातर, लेकिन दीनी बेदारी उनके अंदर भी बहुत आई। उनके यहाँ दीनी बेदारी इनकलाब इस्लामी के बाद आम लोगों में, नौजवानों में बहुत ज़्यादा बेदारी आई। बल्कि मैं एक और तज़िया करता हूँ कि ये आजकल जो शियों के ख़िलाफ़ या इनकलाब के ख़िलाफ़ जो एक इंतहा पसंदाना सोच और तशद्दुद पसंदाना सोच आपको नज़र आ रही है एक तबके के अंदर, तो उसका एक सबब जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। एक सबब मैं समझता हूँ उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि वो ये देखते हैं कि ये इनकलाब जो है, यानी शियों का इनकलाब एक तरह से उनके ख्याल में, ये तो फल फूल रहा है और तरक्की कर रहा है और कामयाब हो रहा है और मजबूत हो रहा है, और जैसा आगे साहब ने बयान फरमाया कि टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहा है, और एक हमारा निज़ाम है कि फ्लॉप हो रहे हैं। हम अफगानिस्तान में एक सिस्टम लेकर आए वो भी फ्लॉप हो गया, हम अल्जीरिया में लेकर आए फ्लॉप हो गया, हम इजिप्ट में लेकर आए वो फ्लॉप हो गया, हम जिसको लीडर बनाते हैं वो भाग जाता है, हमारा कोई लीडर जो है आज तक टिका नहीं, मुल्ला उमर गधे पे बैठ के पहाड़ पे गायब हो गए, उसामा बिन लादन भागे हुए थे यहाँ पर मारे गए, सद्दाम जो है वो भी नाले के अंदर छुपा हुआ था कहीं पर अंडरग्राउंड, उसको ढूंढ के निकाला गया। तो जितने भी लीडर उन्होंने बनाए वो ताकत के सामने, इस्तेमाल के सामने टिक नहीं सके। तो उनके जवानों के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन है, अब उसका बदला वो किसी और तरीके से लेते हैं इंतकाम की सूरत में, लेकिन वो भी तकाजा करते हैं कि जी हमारे पास जो मॉडल है वो भी तो कामयाब होना चाहिए। इसलिए आप देखें उनके यहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा दीन की तरफ और मज़हब की तरफ गए। इसे उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी मेरे पास तो ऐसी क्लास भी है कि जिसके अंदर हर मकतब फिक्र के तालिब इल्म आते हैं, ठीक है, हर मदरसे के आते हैं, जो एम फिल पी एच डी के होते हैं ना, तो हर मदरसे के होते हैं, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी हर तरह के। एक दफ़ा ऐसे ही मैंने पूछा उनसे कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज़म है इस्लाम में कि जिससे एक लीडरशिप जो है वो डिटरमिन होकर सामने आए, निकल के सामने आए, कोई ऐसा रेडीमेड मैकेनिज़म। तो अफसोस की बात यह है कि बहुत देर तक डिबेट करने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई मैकेनिज़म नहीं है। फिर क्या होगा, लीडरशिप किस तरह इमर्ज होगी, उन्होंने कहा बस वो तो खुदा की देन है, जब कोई लीडरशिप निकल के उम्मत के सामने आ जाए और वो कोई कारनामा दिखा दे। अच्छा, फिर मैंने कुछ हदीसें आए थे वो जो हम जिसको बयान करते रहते हैं उनके यहाँ भी ये सारे किताबें, ये हदीस जो पीछे लिखी हुई वरसतुल अलम्बिया या उलमा उम्मती का अम्बिया है बनी इसराइल, बल्कि अब्दुल मिन अम्बिया है बनी इसराइल भी है। तो अब ये सब है ना, लेकिन ये क्या है
आपकी, सॉरी बात में चाहता हूँ कि माइक की जो आवाज़ है ये क्लियर नहीं है, अगर आपसे मुमकिन हो सके तो
ठीक है, मेरे ख्याल में वो इर्दा भाई देख लेंगे
ये ले। अगर वो डाइस वाला ही माइक आप इस्तेमाल कर लें तो वो जा।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बदकिस्मती से वो समझ रहे हैं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म उनके यहाँ है ही नहीं, और जो है वो उसकी वजह से वो मायूस है। तो ये मकतब तशय्यो के पास बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे पास वो मैकेनिज्म मौजूद है कि जिससे गुजर के हर दौर में हमारे पास, खा वो ज़माने हुजूर इमाम हो कि मरजियत का सिलसिला जो हदीस आगा साहब ने उमर इब्न हंजला वाली पढ़ी है, तो वो तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है, ये हुजूर इमाम की और फिर गैबत इमाम और फिर आज तक। तो हमारे पास तो एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि जिससे एक ऐसी मरजियत का तसव्वुर सामने आता है कि जो हर दौर में ऐसी शख्सियत को लेकर आती और उनका एक रोल जो है वो रहा है। तो हमारे जो बिरादरान हैं, बिरादरान अहले सुन्नत अहले जन्नत, वो जो हैं वो इस चीज़ से बहुत मुतासिर हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और वो समझते हैं कि तशय्यो के पास एक बहुत बड़ी नेमत है कि उनके पास एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है। उनके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोगों को लीडर बनाना पड़ता है।
यही वजह है कि वो अक्सर अपनी तकारीर में इमाम खुमैनी का तज़किरा करते हैं
जी, उनके मतलब... जो गैर मुतासिब लोग हैं वो उसका खुल के इजहार करते हैं। जमात इस्लामी के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं वो खुल के इस चीज़ का इजहार करते हैं, या और अवामी तहरीक के लोग हैं या और दूसरे लोग हैं, इवन जो इस तरह यानी अकीदत में इजहार नहीं भी करते हैं वो बतौर एग्जाम्पल के, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद की तकरीर आप सुने, गांधी की तकरीर आप सुने, ये अकीदत में नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहे हैं कि देखो शियों के पास कितना ज़बरदस्त सिस्टम मौजूद है। तो ये चीज़ जो है वो उनके लिए भी एक एग्जाम्पलरी।
इसमें जो जवानों के अंदर जो दीनी रुझान और मजहबी रुझान आया है वो भी इसी मरजाइयत के
इंकलाब इस्लामी के बाद आप देखें कि रुझान बढ़ा है। और ये तो सिर्फ हम शिया और सुन्नी की बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा और एनालिसिस करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दीगर मजाहिब ने भी जान पकड़ी है। इवन क्रिश्चियनिटी में और दीगर मजाहिब में अगर आप देखें तो उनके यहाँ भी ज़रा मजहबी रुझान में इजाफा हुआ है।
आज अगर हम देखें कनाडा में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जब यौमुल कुद्स मनाया जाता है तो बहुत सारे खुद यहूदी हैं कि जो कि सहूनियत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे भी हमें एक मरजे की वो बसीरत नज़र आती है कि जिसने उस यौम को यौमुल कुद्स का उनवान दिया।
तो मैं एक बात और कहता हूँ कि लोग इस चीज़ को पसंद करें या ना करें, यानी लोग बर्दाश्त करें या ना करें, कि आज जो है वो आलम इस्लाम की जो लीडरशिप है ना वो तशय्यो के हाथ में है, वो उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें। क्यों? इसलिए कि आलम इस्लाम के जो इश्यूज हैं उनकी जो दिल की आवाज़ है वो मकतब तशय्यो के प्लेटफॉर्म से सामने आती है।
बेशक
ये फलस्तीन का मसला दफन हो चुका था, फलस्तीन का सौदा हो चुका था, फिर फलस्तीनी रहनुमाओं ने कर लिया था और आलम इस्लाम के दीगर लीडरों ने, ये तो इमाम खुमैनी ने एकदम यौमुल कुद्स का ऐलान करके उसको फ्लेयर अप किया और उसको बिल्कुल अवामी सतह पर लेकर आ गए। अब बहुत मुश्किल है उनके लिए सौदा करना। तो ये आलम इस्लाम का इशू है ना, ये कोई शियों का इशू तो नहीं है फलस्तीन, तो फलस्तीन का इशू है या इस तरह से। और मतलब शातिम रसूल का मामला आया, सलमान रुश्दी के लिए इस तरह इमाम खुमैनी ने वाजिबुल कत्ल करार दिया, जब इमाम खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दिया था पूरे आलम इस्लाम में कोई और था मुफ्ती कि जिसने इमाम खुमैनी को सेकंड किया हो? किसी ने नहीं किया। आज आप नारे लगा रहे हैं सड़क पर निकल के, सर तन से जूता, गुस्ताख रसूल की एक सजा। उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि इमाम खुमैनी ने सही कहा सर तन से जूता, यानी आम आवाम तो कह रही है, उस वक्त भी कह रही थी, लेकिन उलमा फुकहा बड़े बड़े मुफ्तियान कराम के जिनका इन्फ्लुएंस है, क्या उन्होंने भी सेकंड किया उसको कि ये सही कह रहे हैं गुस्ताख रसूल की यही सजा होनी चाहिए? तो आलम इस्लाम के जो इश्यूज़ हैं, आलम इस्लाम की जो दिल की आवाज़ है, आलम इस्लाम के जो जज्बात की तर्जमानी है, अगर कहीं से होती है तो مرجعیت اور رہبریت سے ہوتی ہے.
اچھا
اس طرح الٹیمیٹلی لیڈرشپ جو ہے وہ ہے شیعوں کے ہاتھ.
الٹیمیٹلی جو مسائل جو معاشرے کے مسائل ہیں اس کے حل کا جو منبع ہے وہ ہمیں نظام رہبریت اور مرجعیت میں نظر آتا ہے اور کسی نظام میں نظر نہیں آتا. اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کچھ اسی انداز سے ہم کہہ سکیں گے.
بالکل کرنا چاہیے. اور دیکھیں بہت سے ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں کہ انہوں نے بھی چاہا کہ وہ بھی امام خمینی کی طرح ذرا انداز اختیار کریں, ہاتھ پاتھ ہلائیں یہ وہ, لیکن ظاہر ہے خمینی صرف امامہ لگا کے ہاتھ ہلانے سے نہیں بن جاتا.
بالکل
اس کے لیے ایک جگر چاہیے, اس کے لیے وہ فکر چاہیے, اس کے لیے وہ بصیرت چاہیے, قربانی چاہیے. امام خمینی نے سب سے پہلے تو اپنا بیٹا مصطفیٰ خمینی کو قربان کیا.
بالکل
جب انقلاب بھی نہیں آیا تھا نجف اشرف میں. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے بیٹے تو جا کے جہاد بھی کریں کشمیر میں, ہمارا بیٹا امریکہ میں جا کے پڑھے.
اچھا آغا زیرم کی تھوڑی اسسٹ کرتے ہوئے کچھ سامعین کے سوالات ہیں, اس میں سے چند منتخب کوسچن کی اجازت اگر آغا زیرم.
بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں
کہ جی دفعہ کروں میں, دو منٹ دیں مجھے.
جی بالکل آغا صاحب.
ڈاکٹر صاحب جو اشارہ کر رہے تھے میں صرف دو تین نام لوں گا, کچھ اشارہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو اسلامی انقلاب کے اثرات ہے اس میں مولانا مودودی, اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد غامدی, اور دور حاضر میں اس وقت جو ہمیں ایک نام آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا. ان سے جب ہماری ایک میٹنگ تھی تو اس میں بھی انہوں نے بہت سارے کھل کی چیزوں کا اظہار کیا. اس کے بعد مفتی نعیم میں بہت تبدیلی آئی تھی, بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی, اور اب ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں ایک بہت زیادہ تبدیلی ہے. صرف ایک واقعہ عرض کروں گا, جب جامع بنوریہ کا دورہ تھا ہمارا اور جو گفتگو ہوئی تھی وہاں پر, وہ اہل سنت کی چاروں فقہ پڑھاتے ہیں, چاروں فقہ اس کے ٹیچرز آتے ہیں اور وہاں پڑھاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ طے پایا تھا کہ اس پہ کام کیا جائے گا کہ ہم پانچوں فقہ یعنی چار اہل سنت کی اور ایک تشیع کی فقہ, حالانکہ ان پر بہت زیادہ پابندی ہے, بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے مدرسے کو, ان چار فقہ پر کہیں گے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اس کے لیے, یعنی اس حد تک. ایک واقعہ اور بتاؤں جنید جمشید کا, آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں میں. آخری ایام میں جب یہ محرم کے مزہ چاہتا ہوں رمضان کی ٹرانسمیشن میں نماز مغرب پڑھنے لگا تو اس نے جو شیعہ عالم دین سے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی سجدے کا مجھے دے دیں, تو انہوں نے کہا آپ تو نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ میں یہ رکھ بھی لوں گا تو میری نماز باطل نہیں ہوگی, لیکن میں یہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ کل اگر خدا کے یہاں یہ بات ثابت ہو جائے کہ سجدے کا رکھنے کا درست تھا تو میں خدا سے کہہ سکوں گا کہ میں نے ایک نماز سجدے گاہ پہ پڑھی تھی. یہ چینج ہے. اچھا جامع عروۃ الوثقی مولانا جواد نقوی صاحب کے حوالے سے میرے تحفظات, ان کے بیانات, ان کی پالیسی سے, لیکن انہوں نے مدرسے میں ایک اچھا کام یہ کیا ہے, اور آپ نے ان کے اہل سنت کے بیانات بھی دیکھے ہوں گے جس میں اہل سنت نے کہا کہ ہم آ کر شیعہ مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کریں گے. یہ بہت بڑا چینج ہے, حقیقتاً چینج ہے. ٹھیک ہے کہ ہم تحفظات کے لحاظ سے صحیح جواد نقوی صاحب, میں بالکل کھل کے اظہار کروں گا میں تحفظات رکھتا ہوں, لوگوں کو تحفظ ہے, علماء کو تحفظ ہے ان کے بیانات سے, حتیٰ کہ عقائدی طور پر بھی, لیکن جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے تشیع کو اہل سنت کے ساتھ ایک تقریبی, بہرحال انہوں نے دعویٰ کیا ہے, وہ اس دعوے سے عمل میں کہاں تک آتے ہیں یہ بہرحال ایک خود سوال ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے. جی
یہاں سے بس ہم ایک سوالوں کی طرف چلتے ہیں, اور چونکہ میں اسٹیج پہ ہوں تو پریویلیج لوں گا کہ کچھ سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے تھے, اور ایک یہ ایک عوامی تاثر ہے, اور کیونکہ مرجعیت کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو خاص طور پہ بزرگ بھی اس تحفظ کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمارے زمانے میں ایک مرجع ہوتا تھا اور اب انقلاب کے بعد اتنے سارے مراجع ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اسی سوال کو اگر میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں, چونکہ سامعین کی طرف سے بھی سوالات آئے ہیں کہ کچھ مغالطوں کی وجہ سے کچھ جو ہے سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور جیسے کہ زہرم بھائی نے کہا کہ ایک سوال یہ بھی بڑا دلچسپ آیا ہے کہ اگر مرجعیت اور رہبریت آغا خامنہ‌ای کی تسلیم کرنا ہے تو باقی مراجع کیوں دستبردار نہیں ہو جاتے کہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے. اور اسی ذیل میں ایک اور کوشچن ہے, وہ چونکہ بالکل متعلقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے شاید وضاحت کیونکہ پروگرام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور بعد میں بھی اس کو دیکھا جائے گا, تو یہ وضاحت ہو جائے کہ جو چند ٹرمنالوجیز ہیں مرجعیت, رہبریت, فقیہ اور مجتہد وغیرہ, تو اس ذیل میں ان کی وضاحت بھی کر دی جائے. اور یہ جو کوشچن ہوا ہے کہ رہبریت اگر ایک شخص کی کہتے ہیں معین کر دی گئی ہے تو باقی لوگ دستبردار ہو جائیں, اس حوالے سے ایک کوشچن چونکہ ٹائم جو ہے شارٹ ہے وہ بھی آغا کی طرف ہم منتقل کرتے ہیں, آپ چاہے تو دونوں کو ملا کے بھی جواب دے سکتے. یہ سوال بارہا ہوا ہے اور کئی پرچوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ آغا صادق نے کہا تھا کہ مراجع کی بہت مؤثر آواز ہے عراق میں, انقلاب اسلامی ایران میں آیا, وہ تو اکثریتی شیعہ ملک ہے, وہاں نظام حکومت اسلامی قائم ہو گیا, لیکن عراق میں بھی صدام کے بعد یہ جو ہے بہت ہی مرجعیت کی بہت قوت طاقت جو ہے سامنے آئی. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں حکومت اسلامی قائم نہیں ہو پائی عراق میں اب تک, اور اسی چیز کو اگر ایکسٹراپولیٹ کر کے ہم پاکستان پہ اپلائی کریں تو پاکستان میں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہے حکومت اسلامی کیا قائم ہو سکتی ہے, اور اگر نہیں ہو سکتی تو اس مرجعیت اور رہبریت سے ہم پاکستانی کس طرح سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ.
میرے خیال میں ایک سوال کے جواب میں
یہ میں دو تین کوشچن ایک ساتھ کر لیے ہیں.
ہاں دو تین تو ہیں, ایک تو جواب ہم دے چکے ہیں عراق والا کہ عراق کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی اسلامی حکومت قائم ہو ایران کی طرز کا, وہاں کی ڈیموگرافی مختلف ہے ظاہر ہے, تو ایک نیا شوشہ ہو جائے گا, ایک نیا فساد ہو جائے گا آپس میں, اور ظاہر ہے کہ پھر اس کو بڑھاوا دینے کے لیے امریکہ اور دوسری قوتیں میدان میں آ جائیں گی. میں اس پہلے سوال سے شروع کروں کہ انقلاب اسلامی سے پہلے, ٹو بی ویری فرینک, بالکل اسٹریٹ فارورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دینی شعور تھا ہی نہیں, تقلید بقلید ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے الا ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کو. یعنی میں خود کلاس 7 میں تھا جب میں 8 میں آیا تو ہمارے محلے کے مولانا صاحب نے کہا کہ تقلید سکھائی, اور کہا آپ کس کی تقلید کریں گے, انہوں نے کہا امام خمینی کی کریں گے, ہمارے گھر میں تصویر بھی لگی ہوئی تھی, کہا پھر ان کی توضیع المسائل خرید کے لے کر آئیں, کتنے کی ملے گی؟ انہوں نے کہا 10-10 روپے کی ملے گی. میں نے ایک نام لکھ کر دیں, یہ کتاب تو ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں, ہمارے گھر میں بخاری مسلم تھی لیکن توضیع المسائل نہیں تھی. تو وہ لکھ کے انہوں نے دے دیا, پھر میں کتاب کی دکان میں گیا, جمعے کی نماز میں انہوں نے نکال کے دے دی. میں نے کتنے کی ہے؟ کہہ لیں گے 25 روپے کی. میں نے کہا مولانا نے کہا تھا 10 روپے کی ہے, تو کہہ لیں گے 10 روپے کی آیت اللہ خوئی کی توضیع ہے, وہ کسی نے ذرا کم ریٹ میں چھپوائی ہے, یہ امام خمینی علی 25 روپے کی, یہ لاہور سے آتی ہے اور ہارڈ بانڈ ہے. میں نے کہا اچھا تو ایسا کرو پھر 10 والی دے دو یار, 10 والی تقلید کر لیتے ہیں, 25 والی تقلید تو کافی مہنگی پڑ رہی ہے. نہیں جسٹ امیجن, ایٹ واز ان کلاس 8 ایٹ دیٹ ٹائم, کہ ہماری اپروچ یہ تھی اور ہمارے گھر میں کتابیں نہیں تھیں روز المسائل, تحفۃ العوام ہمارے پاس ہوتا تھا. آپ تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھیں قدیم ترین, تو اس کے شروع میں بھی بہت سارے مراجع کی تصویریں ہیں, آیت اللہ محسن الحکیم کی تصویر, آیت اللہ بروج رضی کی تصویر, آیت اللہ گلپائے گانی کی تصویر. یہ اس زمانے میں جو مجتہدین تھے, ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی تھے, یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہم سمجھتے تھے پہلے ایک ہی تھے, اصل میں تو ہم اس تقلید اور اشتہار سے واقف ہی نہیں تھے سرے سے. ہمارے گھروں میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ہم بالغ ہوتی بچوں کو بائیں بتائیں کہ ایک مشتری تقریر کرو. تو اس لیے ہم اس طرح کو اس کو ہم کیم فلیش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں پہلے ہمارے زمانے میں تو ایک ہی مشتری تھے. ایک ہی مشتری کبھی نہیں رہے اور نہ ایک مشتری ہونا چاہیے, یہ علمی تحقیق کے خلاف ہے. ایک زمانے میں جتنے زیادہ مشتری ہوں اچھی بات ہے, اور مشتہرین میں سے مشتہد عالم کی شناخت کے کچھ طریقے ہیں, اس طریقے کے مطابق آپ جس کی شناخت کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کے نزدیک عالم ثابت ہوتا ہے اس کی تقریر کریں گے آپ. رہبریت میں ایسا نہیں, یہ مرجعیت ہے. مرجعیت یعنی جس سے آپ دینی احکام کے لیے رجوع کریں گے بطور مجتہد کے, اس کے علم سے رجوع کرتے ہیں. رہبر جو ہوتا ہے وہ پوری امت کا رہبر ہے, اس کا انتخاب کا طریقہ اور ہے, وہاں تو لفظ انتخاب بھی ہم استعمال نہیں کرتے, اس کی شناخت ہوتی ہے, اور جب اس کی شناخت ہو جاتی ہے تو اس کی پیروی کی جاتی ہے. اجتماعی معاملات میں, سیاسی معاملات میں اس کو فالو کیا جائے گا, اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جس طرح مرجعیت کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس مجتہد کے بجائے اس مجتہد کی تقریر کر لیں. حج میں دیکھا گیا فلاں مجتہد کہتے ہیں کہ یہاں قربانی ہو سکتی ہے, فلاں کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں ہو سکتی, وہیں کرنا ضروری ہے. اچھا وہاں جو ضروری ہے وہ 600 ریال میں ہو رہی ہے قربانی, یہاں جو ہو سکتی ہے یہ 500 میں بھی ہو سکتی ہے, چلو 100 ریال بچا لیتے ہیں تقلید چینج کر دیتے ہیں. 100 ریال بچا کے لوگ تقلید چینج کر دیتے ہیں, تو یہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے, آپ تقلید چینج کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوتی تقلید چینج. لیکن رہبریت کوئی اور چیز, رہبریت کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا وہ لیڈر ہے اور آپ کو فالو کرنا ہے, وہ آپ کے اشارے پہ نہیں چلیں گے. آپ کو ان کو فالو کرنا ہے اجتماعی معاملات, اور نہ صرف ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے بلکہ مرجع تقلید کو بھی فالو کرنا ہے, مرجع تقلید کو بھی فالو, اجتماعی معاملات میں مرجع تقلید کو بھی اسی کو فالو کرنا ہے کیونکہ وہ اجتماعی معاملہ. ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے, اس وقت چونکہ سرحدیں بن گئی ہیں کہیں اور بھی اسلامی حکومت قائم ہو سکتی, اس چیز کا پروویژن دیا گیا ہے, لیکن اگر کہیں قائم ہوگی تو ان دونوں لیڈروں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوگی, ایک کانفیڈریشن کا سسٹم ہوگا. ابھی عراق میں حکومت قائم نہیں ہوئی آیت اللہ سستانی کی, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کانفیڈریشن آپ کو فیل ہو رہی ہوگی کہ جو پوائنٹ آف ویو رہبر معظم کا ہے وہی آیت اللہ سستانی کا ہے. یہ آپ نے سمجھے کہ آیت اللہ سستانی فقط عراق کے داخلی معاملات میں ایک مثلا ایک بزرگ کے طور پر, ایک سرپرست کے طور پر رہنمائی فرما رہے, نہیں, تمام معاملات میں. ابھی فلسطین کے لیے جو انہوں نے بیان دیا وہ تو عراق کا داخلی معاملہ نہیں ہے نا, لیکن فلسطین کے بارے میں ان کا اسٹینڈ وہی ہے جو رہبر معظم کا ہے. تو یہ جب لیڈرشپ قائم ہوتی ہے تو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. باقی عاقب صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟
جواب دے دیا. صرف ایک جو سوال تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مجتہد ولی فقی یا
اجتہاد,
دیکھیں اجتہاد بنیادی صلاحیت کا نام ہے کہ قرآن و سنت سے آپ استنباط کر سکے, استخراج کر سکے اسلامی احکام کو. اس صلاحیت کو استنباط یا اجتہاد کہا جاتا ہے, اور اس فائل کو جو یہ کام انجام دیتا ہے مستنبط یا مجتہد کہا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی, ایک وقت میں ہزاروں مجتہد ہو سکتے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت پیدا, جس کو کہا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے اپنی ذات کا مجتہد, وہ مجتہد مجزہ کہلاتا ہے, یعنی وہ اپنی تقلید کرتا ہے, کسی اور کی تقلید نہیں, کوئی دوسرا کی تقلید نہیں کر سکتا. ایسے دسیوں افراد موجود ہیں کہ جو اپنی تقلید کرتے ہیں دوسروں کی تقلید نہیں کرتا, حوض علم قوم میں موجود ہیں, پاکستان میں موجود ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر آتے ہیں مرجع. مرجع کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے جو ہے رجوع کیا جائے. مرجع مرجع یعنی رجوع, اس میں در حقیقت یعنی رجوع کرنے کا مقام جہاں پر رجوع کیا جائے. جب ایک مجتہد جامع شرائط ہو جاتا ہے, یوں کہوں کہ وہ مجتہد بن جاتا ہے یا جس کی تقلید ہونے لگتی ہے, تو وہ مرجع بن جاتا ہے. مرجع بن جاتا ہے, لوگ آ کے رجوع کرتے ہیں, لوگ آ کے اسے سوال جواب کرتے ہیں, اسے استفتاء کرتے ہیں, اسے استفتاء یعنی طلب فتویٰ کرنا, اس سے فتویٰ لینا. پھر آتے ہیں, اسی کو فقی کہا جاتا ہے. فقی یعنی غور و خوض کرنے والا, گہرائی کے ساتھ اخراج کرنے والا قرآن و سنت سے اور روایات سے. اس کے بعد اس سے بڑھ کر جو رتبہ ہے, یعنی کوئی گریجولی ایسے کوئی رتبہ نہیں ہے جو ہم کہیں کہ نہیں, لیکن روایات میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. چھٹے امام کی جو روایت میں نے عرض کی, یا بارہویں امام کی جو توقیع شریف ہے, جو لیٹر آپ نے لکھا تھا, اس میں یہ چیز موجود ہے. وہاں پر جو ہے فرجعو کا لفظ ہے, فرجعو الی روات حدیثنا, فرجعو رجوع کرو. یا گیارہویں امام کی حدیث ہے, فل العوام ان یقلدوہ من کان من الفقہاء, فقہاء میں سے جس میں یہ چار صفات ہوں, فل العوام ان یقلدوہ, عوام کو جو اسے تقلید کرے. تو تقلید کی اصطلاح امام نے دی, مرجع کی اصطلاح امام نے دی مرجعیت سے. ایک اور اصطلاح حاکم کی استعمال ہوئی, جو آج ولی فقی پہ اعتراض ہوتا ہے. ولی فقی کہاں ہے قرآن و سنت میں؟ نہیں ہے, لفظ ولی فقی نہیں ہے, لیکن لفظ حاکم موجود ہے, لفظ روات موجود ہے, فرجو فیہا الی روات حدیثنا. اور یہ جو امام کی حدیث ہے, میں نے آپ ایک نقطہ عرض کیا تھا, معذرت چاہوں گا میں, وہ امل حوادث الواقعہ, وہ حادثات جو وقوع پذیر ہو رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ توعد المسائل میں لکھ دیا کہ اگر آپ نے نیچے سے ہاتھ اوپر لے گئے تو آپ کا وضو باطل ہو گیا, کوئی چکنائی کوئی رکاوٹ آ گئی وضو باطل ہو گیا. فقہی مسائل محدود ہیں, لیکن اجتماعی اور سیاسی مسائل لامحدود ہیں. اسی لیے امام نے کہا فأما الحوادث. الحوادث کیا ہے؟ وہ واقعہ جو رونما ہو رہے ہیں مسلسل, ہر زمانے میں ہر دن نیا ایک واقعہ آ رہا ہے, تو اس کے لیے ایک خاص فکر کی، تفکیر کی، استنباط کی ضرورت ہے، جو فقہ سے بالا تر ہو، جو سیاسی مسائل میں مجتہد اپنا رول پلے کر سکے، جس کو ہم ولی فقی کہتے ہیں، جس کو گیارہویں ہم نے حاکم کہا، جس کا امام چھٹے امام نے کہا کہ تین صفات جس میں ہونی چاہیے، جس کو میں نے ذکر کیا ہے. تو یہ آئمہ کی دیوی اصطلاحیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے جو ولی فقی ہوتا ہے اس کو جامع الشرائط کہا جاتا ہے. جامع الشرائط، جامع یعنی جمع کرنے والا، شرائط یعنی وہ تمام شرائط جو ایک مجتہد اور تقلید والے مرجع اور فقی سے بڑھ کر ہونی چاہیے ایک مجتہد میں، کہ وہ معاشرے کو کنٹرول کر سکے، مدیریت کر سکے، مینجمنٹ کر سکے. اس لیے کہ جب ہم آتے ہیں ولی فقی کی بحث میں، تو وہاں پر مدیریت اور مینجمنٹ کو، معاشرے کو چلانے کی ذمہ داری کو جو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ولی فقی یا حاکم شرع کا کردار سامنے آتا ہے.
ماشاءاللہ، میں بہت شکر گزار ہوں آغا صادق تقوی صاحب کا کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے. ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے علم سے ہمیں سیراب فرمایا. جیسا کہ اس مختصر سے ٹاک شو میں ہم نے اس حقیقت کو درک کیا کہ دین فقط چند مسائل کو جان لینے کا نام نہیں ہے، فقط نجاست اور طہارت کے مسائل کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو چاہے ہمارے سیاسی معاملات ہوں، ہمارے سماجی معاملات ہوں، ہمارے یہ جو دین کے جو عبادتی معاملات ہوں، یہ تمام کے تمام یقیناً دین کے تابع ہیں. اور اس میں پیش آنے والے مسائل کے لیے یقیناً ہمیں رجوع کرنا ہوگا ان ہستیوں کی طرف کے جو کہ علوم آل محمد علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور اس میں سے مسائل کے استنباط اور استخراج کے بعد عوام کے مسائل کو حل فرماتے ہیں. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، لطف ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، اس دور میں قرار دیا ہے. اور یقیناً ہماری اس دینی کاوش میں، ہر ہر اس کاوش میں کہ جو کہ دینی اعتبار سے ہم کر رہے ہیں، یہ امام کے ظہور کے لیے ایک زمینہ سازی کر رہا ہے. بہت مشکور ہوں آپ تمام سامعین کا بھی کہ جو کہ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور وہ تمام سامعین جو کہ اس وقت انٹرنیٹ پہ مختلف ملک کے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس گفتگو کو سن رہے ہیں. تمام کے تمام سامعین کی علمی فراست کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. دعائے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم اس ٹاک شو کا اختتام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.